السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. امریکہ میں گزشتہ رات 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ ہوا جو ٹی وی پر نشر کیا گیا.
As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina.
The African American within the inner cities has been so badly treated. They've been abused and used in order to get votes by Democrat politicians, because that's what it is. They've controlled these communities for up to 100 years.
ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین یہ مباحثہ نیو یارک کے مضافات میں ایک یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا. اس کی تفصیلات کچھ دیر کے بعد. اور پاکستان سے یہ رپورٹ.
بھارت از خود سن تاس آبی معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، سرتاج عزیز کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان کے شمالی شہر قندوز کی ایک سیکیورٹی چوکی پر طالبان جنگجوؤں کا حملہ، 12 فوجی اہلکار ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
ہندو برادری کی شادیوں کے اندراج سے متعلق ہندو میرج بل کا مسودہ قومی اسمبلی سے منظور. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پشاور میں مسیحی برادری کی کالونی اور مردان میں ضلع کچہری پر دہشت گرد حملوں کے 7 سہولت کار گرفتار. میں ہوں صوبائی دارالحکومت سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
سیکرٹری خارجہ جے شنکر نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو اپنے دفتر میں طلب کیا اور اڑی حملوں کے ثبوت پیش کیے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد. صوفیہ کے ایک وفد کی مسئلہ کشمیر پر وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات، وفد کشمیر کے دورے پر جائے گا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور اب ان خبروں کی تفصیل. امریکہ میں صدارتی انتخاب کی مہم اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچ رہی ہے، اور اس سلسلے میں پیر کی رات کو دونوں بڑی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ہوا. اس مباحثے میں ملکی معیشت اور بیرون ملک امریکہ کے کردار کے موضوع پر دونوں امیدواروں سے سوالات کیے گئے. صدارتی مباحثے کی مختصر روداد وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی اس رپورٹ میں، اسد نصیر کی زبانی.
ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ملکی موجودہ اقتصادی اور معاشی پالیسیوں سے شدید اختلاف کیا. ان کا کہنا تھا،
Our country has tremendous problems. We're a debtor nation. We're a serious debtor nation.
ہمارے ملک کو بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے. ہم قرض دار ملک ہیں. ایک طرف ہم پر قرضوں کا بوجھ ہے تو دوسری طرف ہمیں نئی سڑکوں، پلوں، ہوائی اڈوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جواب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ 8 سال پہلے ہم جس کساد بازاری کا شکار ہوئے تھے ان کا سبب بننے والی پالیسیوں کو اب کبھی بھی دہرانا نہیں چاہیے.
We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ 1930 کے عشرے کی شدید کساد بازاری کے بعد ایک بار پھر ہم بدترین مالی بحران اور کساد بازاری کا شکار ہوئے. اس کی ایک بڑی وجہ ہماری ٹیکس کی پالیسی ہے، جس میں امیروں پر ٹیکس کی شرح کم کر دی گئی اور متوسط طبقے کو نظر انداز کر دیا گیا. اس کے ساتھ وال اسٹریٹ کی کارگزاریوں سے بھی چشم پوشی اختیار کی. اس مباحثے میں دونوں امیدواروں سے امریکہ میں نسلی تعلقات کے موضوع پر بھی سوال کیا گیا. حالیہ برسوں میں پولیس اور سیاہ فام امریکیوں کے درمیان کئی خونریز واقعات کی روشنی میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ امریکہ میں مختلف نو نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ پولیس کا رویہ کس حد تک مناسب اور مساوی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں کہتے ہیں،
The African American community has been let down by our politicians. They talk good around election time like right now, and after the election they said
افریقی امریکی کمیونٹی کو ہمارے سیاستدانوں نے بہت مایوس کیا ہے۔ انتخاب کے موقع پر وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن انتخاب کے بعد اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے۔ خارجہ پالیسی کے بارے میں ٹرمپ نے کلنٹن کے اس دور پر شدید تنقید کی جب وہ وزیر خارجہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس امور خارجہ کا بہت برا تجربہ ہے۔ جواب میں ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا،
Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire,
ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں بشرطے کہ انہوں نے 112 ملکوں کا دورہ کیا ہوتا، امن مذاکرات میں حصہ لیا ہوتا، جنگ بندی کروائی ہوتی، دنیا میں اپنے ملک کے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہوتے، یا کانگریس کی کمیٹی کے روبرو 11 گھنٹے کی طویل شہادت دی ہوتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مباحثے میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں ہونے والے معاہدے پر بھی شدید تنقید کی۔ دونوں بڑی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان مزید دو اور مباحثے ہوں گے۔ دوسرا مباحثہ 9 اکتوبر کو ہوگا، جبکہ نائب صدارت کے امیدواروں کے درمیان 4 اکتوبر کو واحد مباحثہ ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے، امریکہ میں گزشتہ رات دو بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان ٹی وی پر پہلا مباحثہ ہوا۔ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین یہ مباحثہ نیو یارک کے مضافات میں ایک یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا۔ اس پہلے صدارتی مباحثے کی مکمل ویڈیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس پر رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ نوٹ کر لیجیے، urduvoa.com۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوتے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ پتہ ایک بار پھر سن لیجیے، urduvoa.com۔ صدارتی امیدواروں کے درمیان یہ پہلا ٹی وی مباحثہ نیو یارک کی ہافسٹرا یونیورسٹی کیمپس میں منعقد ہوا، اور یہیں سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریمون ٹیلر نے مباحثے کے بارے میں مختلف طبقہ فکر کے خیالات معلوم کیے۔ ٹیلر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ہوفسٹرا یونیورسٹی کے کیمپس میں ہونے والے اس مباحثے کو طلبہ اور سیاسی پنڈتوں نے بڑے غور اور تنقیدی نظر سے دیکھا۔ 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے امیدواروں کے انداز گفتگو پر بھی گہری نظر رکھی۔ ایک ارب پتی تاجر مارک کیوبان کے تاثرات اس طرح ہیں۔
She gave depth to her answer. She didn't hesitate. He was a counterpuncher, and like a lot of counterpunchers, when you throw your...
ہیلری کے جوابات میں گہرائی تھی اور انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دوسری طرف ٹرمپ جوابی حملے کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا جب وار خالی جاتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو کر مزید حملے کرتے ہیں۔ ایک سیاسی تجزیہ کار ڈیوڈ پلوفے کا کہنا ہے،
I think he, as the debate went on, had a hard time retaining focus.
میرے خیال میں مباحثے کے دوران بعض اوقات کسی ایک نقطے پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹرمپ کو کئی بار ایسے موقعوں سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض اوقات ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ سلسلہ کلام کو اپنے موضوع تک محدود رکھ سکیں۔ نیو یارک کے سابق میئر اور ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے روڈولف جولیانی کہتے ہیں، ہیلری مکمل طور پر مصنوعی لگ رہی تھیں۔ وہ بطور وزیر خارجہ ناکام رہیں، اور معیشت کے بارے میں بھی ان کے خیالات لا علمی کا مظہر تھے۔ آپ اس ملک میں روزگار کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں جب آپ کاروبار پر ٹیکسوں کا بوجھ اور بڑھانے کی تجویز دیں گے؟ کیمپس کے باہر موجود طلبہ نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس مباحثے پر تبصرہ کیا۔ ایک طالب علم کا کہنا تھا،
ٹرمپ از اے ویری گڈ پبلک اسپیکر، پیپل انڈر ایسٹیمیٹ ہز پاور ان پبلک اسپیکنگ اباؤٹ ہم ڈیلیورنگ ہز میسج۔
ٹرمپ ایک کامیاب مقرر ہیں، لوگوں کو ان کے بارے میں غلط اندازہ تھا۔ یہ تجربہ کار شخص ہیں اور ان کے ہزاروں ملازمین ہیں۔ ایک اور طالبہ سمیر محمود کہتی ہیں،
I came in undecided, but I'm more confident in my decision to vote for Hillary today.
میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، مگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ہیلری کو ووٹ دوں گی، کیونکہ انہوں نے بڑے اعتماد سے جوابات دیے ہیں۔ پیر کو پہلا ٹیلی ویژن مباحثہ ختم ہو گیا، مگر آنے والے دنوں میں اس پر عام لوگ اور ماہرین بحث کرتے رہیں گے اور اپنی اپنی آرا کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو سروس کے محمد عاطف امریکہ میں صدارتی انتخابات سے پہلے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلے مباحثے کی کوریج کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے درمیان پیر کی رات ہونے والے مباحثے کے بارے میں انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ تفصیلات بیان کی، آئیے سنیے۔
جیسے کہ آپ نے بھی سارے انالیسز پڑھے ہوں گے، زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہلری کلنٹن واضح طور پر نمایاں رہی اس مباحثے میں، کیونکہ جہاں بھی بات پلانز دینے کی آئی، پروگرامز دینے کی آئی، وہاں ہلری کلنٹن کے پاس مواد موجود تھا بتانے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بار بار ٹوکا، بہت سی چیزوں پہ ٹوکا، ای میلز کی بات کی، ہائر ٹیکسز کی بات کی، نافتا کا جو معاہدہ ہے جہاں سے ساری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اس کے لیے چونکہ صدر بل کلنٹن نے یہ معاہدہ سائن کیا تھا اپنے دور صدارت میں، تو انہوں نے اس کا الزام بھی ہلری کلنٹن پر لگایا اور کہا کہ آپ کے شوہر نے امریکیوں کے روزگار سرحدوں سے باہر بھیجنا شروع کیے، کہ ہم امیروں پر ٹیکس لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں، اگر ہم اس ٹیکس کو کم کرنا شروع کر دیں تو وہ اپنا پیسہ واپس امریکہ لے آئیں گے، تو امریکہ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ جبکہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں انویسٹمنٹ کریں گی، اسمال بزنس کے شعبے میں انویسٹمنٹ کریں گی، اور قدرتی طریقے سے توانائی پیدا کرنے کے طریقوں پر غور کریں گی، ان میں انویسٹمنٹ کریں گی کیونکہ وہاں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں ایک انڈیپینڈنٹ ووٹر سے بات کر رہا تھا اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ان کو آج کی ڈیبیٹ کے بعد ان کی رائے کیا ہے، کیا اب وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو مایوس کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بہت وقت تھا اس ڈیبیٹ کی تیاری کرنے کے لیے، پالیسی کے اوپر اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، خارجہ پالیسی کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے، لیکن ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وقت ضائع کیا اور بالکل اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک شخص نے ایک سال میں ایک مباحثے کے لیے تیاری نہیں کی تو میں کیسے یہ یقین کر لوں کہ وہ شخص 8 سال تک تیار ہو کر روزانہ اپنے دفتر آئے گا۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپ میں یا ریپبلکنز کے جو تاثرات ہیں وہ کیا ہیں اس بارے میں؟
ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز جو بہت ہی ہارڈ کور ریپبلکنز ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت اچھی بحث کی ہے اور ہلری کلنٹن چونکہ جھوٹ بولتی ہیں، وہ ایسی چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھیں جو امریکہ کے مسائل نہیں ہیں، جس میں انہوں نے ذکر ماحولیاتی تبدیلی کا بھی کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حالانکہ بعد میں ڈیبیٹ کے دوران بھی جب یہ گفتگو ہوئی تو ہلری کلنٹن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم، جہاں تک تعلق ہے ریپبلکن بیس کا، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ اینڈ ہی ول ون نو میٹر واٹ، اور وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان مباحثوں سے ان کی کیمپین کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔
عراق کے دارالحکومت بغداد کے شیعہ اکثریت والے ضلعوں میں خود کش بم حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ پولیس اور طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ منگل کے روز نئے مشرقی بغداد کے تجارتی علاقے جدیدیہ میں ایک خود کش بمبار نے اپنی بارودی پٹی میں دھماکہ کر دیا جس میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور مغربی بغداد کے بایا علاقے کے بازار میں ایک اور خود کش بم حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہوئے۔ شدت پسندوں کے زیر استعمال ایک ویب سائٹ پر خود کو داعش کہنے والے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے انہوں نے کیے ہیں اور ان کا نشانہ شیعہ عسکریت پسند تھے۔ شام کے تباہال شہر حلب میں امدادی کارکنوں نے بتایا ہے کہ شامی اور روسی اتحادیوں نے پیر کے روز باغیوں کے قبضے والے حصوں پر بمباری میں اضافہ کر دیا ہے۔ مسلسل چوتھے روز ان حملوں میں اب تک 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک مسیحی سوسائٹی کے امدادی کارکنوں نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہسپتالوں اور طبی مرکزوں میں کثیر تعداد میں مریض ہیں لیکن کوئی اضافی طبی امداد نہیں پہنچ رہی۔ شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کے مبصروں نے بتایا کہ اس مہینے کے شروع میں مختوش فائر بندی کے نفاذ کے بعد سے 250 افراد حلب میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلتس کا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اتوار کے روز کئی امدادی ٹرک محصور علاقوں میں پہنچے اور کئی ماہ میں پہلی مرتبہ خوراک تقسیم کی، جبکہ حلب کے رہنے والوں کو دواؤں اور پانی کی سخت ضرورت ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
اتوار کے روز امدادی قافلوں نے شام کے 4 قصبوں میں خوراک تقسیم کی۔ عالمی ادارہ برائے خوراک اور ایس اے آر سی کی مشترکہ ٹیم کی اپریل کے بعد پہلی دفعہ ان علاقوں میں پسے ہوئے شہریوں تک رسائی ہوئی ہے۔ شام کے لیے عالمی ادارہ برائے خوراک کے ڈائریکٹر جیکب کرن کے الفاظ،
People here complain that winter is coming, they don't have clothes, they don't have firewood, they don't have wood to
لوگوں نے یہاں شکایت کی ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں لیکن ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آگ جلانے اور کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں۔ وہ اپنے قالینوں اور فرنیچرز کو کھانا پکانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حلب میں حالات اس سے بھی زیادہ کشیدہ ہیں، جہاں شہری 3 فریقوں، شام کی حمایت یافتہ سرکاری افواج، باغی گروپوں اور دہشت گردوں کے مابین جاری لڑائی میں پسے ہوئے ہیں۔ اس لڑائی میں شہریوں، امدادی کارکنوں اور یہاں تک کہ ہسپتالوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ سیرین ریسرچ کوآرڈینیٹر اینڈ فزیشین فار ہیومن رائٹس کے ایلیز بیکر کے الفاظ،
We can state without a doubt that over 90% of the attacks Physicians for Human Rights has documented.
ہم کسی شک و شبہ کے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے زیادہ حملے جو Physicians for Human Rights نے ریکارڈ کیے ہیں، شامی فورسز یا پھر ان کے اتحادی روسی فورسز کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اختلاف اور داعش کے جنگجوؤں نے بھی ہسپتالوں کو ہدف بنایا ہے۔ یہ اندوہناک حملے قابل مذمت ہیں اور یہ شامی حکومت کی طرف سے اپنے ہی لوگوں اور صحت کے نظام کو نشانہ بنانے کے واضح شواہد ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایلیس پیکر کے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے پیر کے روز کہا ہے کہ شامی اور روسی فورسز حلب میں امدادی اداروں اور شہریوں کی مدد کرنے والے کارکنوں کو ہدف بنا رہی ہیں۔
There are also military strikes against the facilities that ensure that civilians in eastern Aleppo have access.
ایسی تنصیبات پر بھی بمباری کی گئی ہے جو مشرقی حلب میں پانی تک لوگوں کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے موجود ہیں۔ اتوار کے روز اقوام متحدہ کے لیے روس کے نمائندے وٹلی چرکن نے شامی باغیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ شام میں سینکڑوں مسلح گروہوں کو اسلحہ دیا جا رہا ہے اور ملک میں بلا امتیاز بمباری کی جا رہی ہے، اور اس وقت امن کا قیام تقریباً ناممکن ہے۔ پیر کے روز اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے 213 شہریوں کی ہلاکت کے بعد حلب میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں بیشتر تعداد بچوں کی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور وائس آف امریکہ کی نشریات سے آپ کے لیے اردو کا یہ بلٹن پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ تاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر نے ان خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ بھارت دونوں ملکوں کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق عشروں پہلے طے پانے والا معاہدہ ختم کرنے پر غور کر رہا ہے، کہا کہ ایسا کوئی بھی کوشش پاکستان کے خلاف جنگ کے مترادف ہوگی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے کہا ہے کہ پانی کی تقسیم سے متعلق طے پانے والے سندھ تاس معاہدے کو بھارت یکطرفہ طور پر ختم یا تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے منگل کو قومی اسمبلی میں اس حوالے سے ایک پالیسی بیان میں کہا کہ سندھ تاس آبی معاہدے کو ختم کرنا پاکستان کے خلاف جنگی اقدام تصور کیا جائے گا، اور ان کے بقول اگر ایسا کیا گیا تو پاکستان عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو ایک اجلاس میں سندھ تاس معاہدے سے متعلق امور پر غور کیا تھا، تاہم اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے کہا کہ پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق سندھ تاس معاہدہ 1960 میں طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے 3 مشرق کی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا۔ یعنی اس کا ان دریاؤں پر کنٹرول زیادہ ہوگا، جبکہ جموں و کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب، جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سرتاج عزیز نے قومی اسمبلی میں کہا کہ سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد دونوں ممالک کی ذمہ داری ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ بھارت یکطرفہ طور پر سندھ طاس آبی معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ ان کے بقول اس سے نہ صرف بین الاقوامی سطح پر بھارت کی ساکھ متاثر ہوگی بلکہ ان کے بقول اس سے جنگ کا بھی خدشہ ہے۔
میں نے ابھی بیان دیا ہے نا کہ ٹریٹی کے اندر وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وائلیشن ہوگی انٹرنیشنل لا کی، اور جو ٹریٹی ہے وہ یونیلیٹرلی سسپینڈ نہیں ہو سکتا، دونوں ممالک کا آپس میں ہی وعدہ ہوگا، اگریمنٹ تبھی ہو سکتا ہے۔
سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اس بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک اور عالمی برادری کو بھی آگاہ کرے گا کہ اس طرح کا اقدام امن کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ادھر بین الاقوامی قوانین کے ماہر قانون دان احمد بلال صوفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے معاہدے کو کوئی بھی ایک فریق یکطرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔
کوئی ایک فریق اس نوعیت کے معاہدے کو یکطرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا، اور معاہدے کا متن تو یہ کہتا ہے، میرا خیال ہے آرٹیکل 12 ہے، کہ اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو دونوں ملکوں نے آپس میں ایک سیپریٹ معاہدہ کر کے اس کو ختم کرنا ہوگا۔
واضح ہے کہ بھارتی کشمیر میں رواما ایک فوجی کیمپ پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 18 فوجی مارے گئے تھے، جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں۔ اسی کشیدگی سے متعلق پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ ملک کی مشرقی سرحدوں کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ایسٹرن بارڈر پہ جو بھی حالات ہیں ہم اس کو پوری نظر رکھے ہوئے اور ہر طرح سے تیار ہیں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو وہ سپر آف دا مومنٹ پہ نہیں ہو سکتی، پھر آپ کے انشاءاللہ نالج میں آئے گا۔ بہرحال ایز آف ناؤ ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے اور ہر طرح سے تیار۔
ادھر بھارت نے نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو وزارت خارجہ طلب کر کے بھارتی کشمیر میں حملے سے متعلق شواہد فراہم کیے۔ پاکستان متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ کشمیر میں حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے اس حملے کی بین الاقوامی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والی علاقائی سربراہ کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پار حملوں کے باعث کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ فیصلہ اس کے بعد کیا گیا جب چند روز پہلے مودی نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے دنیا بھر میں مہم چلائیں گے۔ انہوں نے یہ بات اس حملے کے پس منظر میں کہی جو کشمیر میں بھارتی فوجی اڈے پر کیا گیا اور جس میں 18 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ علاقے میں سرحد پار حملوں میں اضافہ اور رکن ملکوں کے داخلی معاملات میں بڑھتی ہوئی مداخلت نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون تنظیم سارک کے کامیاب انعقاد مناسب نہیں ہے۔ بھارت نے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اڑی حملے کے کچھ شواہد ان کے حوالے کیے، جن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دو سہولت کاروں اور ایک حملہ آور کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو منگل کے روز اپنے دفتر میں طلب کیا اور انہیں اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ اڑی میں دہشت گردانہ حملہ جس میں 18 فوجی جوان ہلاک ہوئے تھے سرحد پار سے آئے دہشت گردوں نے کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ کے مطابق حملہ آوروں میں سے ایک کی شناخت ہو گئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس کا نام حافظ احمد ہے اور وہ مظفر آباد کا رہنے والا تھا۔ جے شنکر نے عبد الباسط کو یہ بھی بتایا کہ مقامی باشندوں نے ان دو گائیڈز کو پکڑ لیا ہے جنہوں نے چاروں دہشت گردوں کو سرحد پار کر کے بھارت کے اندر آنے میں مدد دی تھی۔ ان دونوں کے نام 20 سالہ فیصل حسین اور 19 سالہ یاسین خورشید ہیں۔ یہ دونوں بھی مظفر آباد کے باشندے ہیں۔ وکاس سوروپ نے بتایا کہ سیکرٹری خارجہ نے عبد الباسط سے کہا کہ بھارت پر سرحد پار سے مسلسل دہشت گردانہ حملے ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان دہشت گردانہ حملوں کی تحقیقات کے لیے تیار ہے تو ہم اڑی اور پونچھ حملوں میں مارے گئے دہشت گردوں کے ڈی این اے نمونے اور انگلیوں کے نشان فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اوم تھانوی نے عبد الباسط کو طلب کیے جانے پر کہا کہ جنگ کی باتیں کرنے کے بجائے اس قسم کے سفارتی اقدامات کہیں زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
آج بھارت نے جو باسط صاحب کو بلایا ان سے بات کی وہ بہت ہی میں مانتا ہوں کہ بہتر طریقہ ہے. جس طرح کی چرچا پچھلے دنوں میں کنہری جنون ہمارے یہاں پہ تاری تھا, جنگ ہونی چاہیے, پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے, بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک ڈھنگ سے کوٹنیتک طریقوں سے بات چیت کی جائے اور اپنی بات کہی جائے, دوسرے کی بات سنی جائے. تو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے اور کوٹنیتک رشتوں میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ اٹپٹی نہیں مانی جاتی ہے.
اوری حملے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب عبد الباسط کو طلب کیا گیا. اس سے قبل 22 ستمبر کو بھی انہیں طلب کیا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ مارے گئے حملہ آوروں کے قبضے سے پاکستانی مارکا والی بہت سی اشیاء برآمد ہوئی ہیں. دریاسنا پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام عائد کیا کہ اوری حملہ بھارت نے خود کرایا تھا. ان کے بقول اس حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا ہے. انہوں نے ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات اب پوری دنیا جان گئی ہے کہ بھارت مسئلے کشمیر کو حل کرنے کی غرض سے مذاکرات کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سمعین, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی. اس بارے میں ہم آپ کو براہ راست بات چیت سنواتے ہیں. اسد حسن ہمارے ساتھ ہیں. جی اسد.
جی بہت شکریہ خالد امیر صاحب. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ اس ایک پریس میٹنگ میں یا میڈیا انٹریکشن میں اس کا وہ حصہ تھے ورجینیا کے اندر, اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گزشتہ روز اقوام متحدہ کے اندر بھارت کی وزیر برائے امور خارجہ سشما سوراج نے جو پوائنٹ آف ویو یا جو پوزیشن لی ہے وہ اس کو آفیشلی ریسپونڈ کر سکیں. تو اس ریفرنس میں سب سے پہلے تو ان کا فوکس یہ تھا بھارت کے فارن منسٹر جب انہوں نے وہاں پہ یہ اسٹیبلش کیا کہ پاکستان کا کشمیر کے معاملے پہ حقوق کی بات کرنا ان کے نظر میں یہ درست نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان بذات خود بلوچستان کے اندر اور ان کے بقول کراچی کے اندر فاٹا کے اندر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے. تو اس کو انہوں نے ریسپونڈ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل موقف درست نہیں ہے, نہ فارن منسٹر کا نہ بھارت کا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام لوگ بھلے وہ بلوچستان کے اندر ہیں یا وہ فاٹا کے اندر ہیں وہ اسی طرح پاکستانی ہیں جیسے کوئی بھی ہو سکتا ہے, جبکہ کشمیر کے اندر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اندر ان کے بقول 5 نسلوں سے آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور وہ ہر سال ریفرنڈم کے باوجود حکومت یا نئی دلی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا نہیں سکی ہیں. دوسرا جو نقطۂ نظر تھا, دوسری جو پوزیشن تھی سشما سوراج کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں, اس کو بھی انہوں نے ریسپونڈ کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف سوالات کیے گئے حافظ سعید کے بارے میں یا اس بارے میں بھی, کیا پاکستان کسی سطح پہ کشمیر کے اندر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اندر عسکریت پسندی کو سپورٹ کر رہا ہے جیسے بھارت بلیو کرتا ہے, تو اس پہ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت پاکستان نے کبھی وہاں پہ ایسی عسکریت پسندی کو ہوا دی ہے اور نہ ہی کبھی اس کی حمایت کی ہے. اور پھر ہم نے جب براہ راست وائس آف امریکہ اردو سروس نے ان سے جو خصوصاً سوال کیے تھے میں اس بارے میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ حالیہ دنوں میں اڑی سیکٹر میں حملے کے بعد کشیدگی کتنی ہے, لیول کیا ہے اس کا, اور ہمارا سوال یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کیا بھارت سرجیکل سٹرائکس کر سکتا ہے, کیونکہ مسعود خان صاحب نے یہاں پہ پریونٹیو ڈپلومیسی کی بات کی کہ ہم نے آفیشل کے ساتھ فوکس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ روکا جائے بھارت کو کسی طرح کے اشتعال سے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل خطرے موجود تھے نہ صرف پاکستان کے بلکہ واشنگٹن اور دیگر بڑے جو کیپٹلز ہیں ان کے, اور پاکستان نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی سرگرمی ہو کیونکہ پاکستان جو جواب دے گا وہ بہت شدید ہوگا اور پھر اس کے اثرات پورے خطے کے لیے, تو دنیا بھی اس بات کو سمجھتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی اس کے لیے تیار ہے, لیکن توقع رکھتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پہ امریکہ کے وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ وہ پریونٹیو ڈپلومیسی میں بھارت کو منع کریں گے کسی جارحیت کے لیے, اور ان کے بقول کسی حد تک انہوں نے روکا بھی ہے. پھر ہم نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ کہ اگر یہ آؤٹ آف باکس سوچنا ہو, دونوں ملک اگر روایتی سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی موقف میں رہتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ شدت بڑھے گی. تو انہوں نے اسے ایگری کیا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آؤٹ آف باکس سوچنے کے لیے بھی پہلے باکس میں آنا پڑتا ہے, پہلے آ کے مذاکرات کی میز میں آنا پڑتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ اس کو انکریج کیا ہے کہ مذاکرات ہوں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اس کا حالیہ موقف یہ ہے کہ وہ پاکستان سمیت کسی سے بھی مذاکرات نہیں کر سکتا. کشمیر کو وہ اپنا اندرونی مسئلہ مانتا ہے, اندرونی معاملہ خیال کرتا ہے. جی خالد صاحب.
جی بہت شکریہ اسد. تو سامعین, یہ ہمارے ساتھی تھے اسد حسن. جو ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے کنٹرول والے آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں, اور انہوں نے سشما سوراج جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں ان کے بیان کے ٹھوس جوابات دیے. اور اس کے علاوہ اسد ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے جب انہیں سے اڑی سیکٹر کے حوالے سے تناؤ کی بات کی اور سرجیکل اسٹرائک کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کے حملے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہر معاملہ امن کے ساتھ طے ہو, اور اس کے لیے وہ بڑی طاقتوں کو بھی ملوث کر رہا ہے, مگر اس کے باوجود اگر کوئی ایسی اسٹرائک ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, اور پیش کیا جا رہا ہے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو. افغانستان میں اپنے ہی ساتھیوں کے ایک حملے میں کم از کم 12 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. شمالی صوبے قندس میں حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور فوجی مبینہ طور پر طالبان سے ملے ہوئے تھے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز میں فوج کی ایک چیک پوسٹ پر شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 12 اہلکار مارے گئے ہیں. حکام نے بتایا کہ یہ حملہ پیر کو دیر گئے مرکزی شہر قندوز کے مضافات میں ہوا, جس میں حملہ آوروں کو مبینہ طور پر 2 فوجیوں کی مدد بھی حاصل تھی. صوبائی گورنر کے ایک ترجمان محمود دانش کے مطابق چوکی پر 15 فوجی موجود تھے اور بظاہر 2 فوجیوں نے حملہ آوروں کو معاونت فراہم کی. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ چوکی اور یہاں موجود اسلحہ ان کے جنگجوؤں کے قبضے میں ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ چوکی شہر کو محفوظ بنانے کے لیے قائم کیے گئے سیکیورٹی حصار میں سے ایک تھی. گزشتہ سال طالبان نے حملہ کر کے مختصر وقت کے لیے قندوز شہر پر قبضہ کر لیا تھا, اور اس کارروائی کو سن 2001 میں اقتدار سے بے دخل کیے جانے والے طالبان کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا. تاہم افغان سیکیورٹی فورسز نے بین الاقوامی معاون فوجی مشن کے تعاون سے کارروائی کر کے قندوز کا قبضہ بحال کروا لیا تھا. افغانستان میں اس سے قبل بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جن میں فوج یا پولیس کے اہلکار شدت پسندوں سے جا ملے اور اپنے ہی ساتھیوں کی ہلاکت کا سبب بنے. افغانستان میں سلامتی کی ذمہ داریاں مقامی سیکیورٹی فورسز کے پاس ہیں, لیکن سن 2014 کے اواخر میں بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد سے انہیں شدت پسندوں کی طرف سے مختلف علاقوں میں مزاحمت کا سامنا رہا ہے. ایک سیکیورٹی معاہدے کے تحت افغانستان میں ایک محدود تعداد میں موجود بین الاقوامی افواج مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت کے ساتھ ساتھ شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں معاونت بھی فراہم کر رہی ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی قومی اسمبلی نے ہندوؤں کی شادی سے متعلق بل کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے, جس کے تحت اب ہندوؤں کی شادیوں کو رجسٹر کیا جا سکے گا. پاکستان میں ہندوؤں کی تعداد کل آبادی کا تقریباً 1.6% ہے. مزید تفصیلات بیان کریں گے اسلام آباد سے محمد جلیل اس رپورٹ میں.
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے ہندو میرج بل 2016 کو منظور کر لیا ہے, اور اب یہ مسودہ قانون ایوان بالا یعنی سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. سینٹ سے منظوری کے بعد یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا, جس کے تحت ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی شادی کی رجسٹریشن کروانے کے پابند ہوں گے. ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی کی رجسٹریشن کا پاکستان میں کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے, اسی لیے ملک کی ہندو برادری کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ ایسا قانون وضع کیا جائے جو ان کی شادی کو باقاعدہ رجسٹر کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کر سکے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین محمود بشیر ورک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا, اس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری سے ہندو برادری کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے.
یقیناً اس کا بہت ضرورت تھی. اس سے پہلے ہندو میرج کے بارے میں نہ کوئی قانون نہ تھا, نہ ضابطہ تھا, نہ کوئی قانونی طور پر کسی کے پاس دستاویز تھی. کسی نے ملک سے باہر جانا ہو, پاسپورٹ بنانا ہو, بہت بڑے پرابلم تھے. تو ان شاء اللہ اس کے بعد میں باضابطہ طور پر یہ ضابطہ تحریر میں آ جائیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا.
چودھری محمود بشیر ویرک نے کہا کہ 18th آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد شادی اور دیگر کئی معاملات سے متعلق قانون سازی کا اختیار صوبوں کو حاصل ہو گیا تھا, اور وہ توقع کرتے ہیں کہ تمام صوبے بھی اس حوالے سے قانون سازی کریں گے.
ایک پرابلم ایک یہ ہے کیونکہ 18th ترمیم کے بعد یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. ہم نے اسلام آباد کے لیے کر لی ہے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے میں اڈاپٹ کر لی ہے. پنجاب اور سندھ کی حوالے سے سندھ والوں نے ایک علیحدہ قانون بنا لیا ہے, وہ صرف ان کی کہ یونین کونسل میں ریکارڈ کریں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اس میں ہم کوشش کریں گے پنجاب والے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں.
حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رمیش کمار، جو کافی عرصے سے اس بل کو منظور کروانے کے لیے سرگرم ہیں، نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ اس بل کے بارے میں ان کے بعض تحفظات دور نہیں ہو سکے ہیں، اس کے باوجود ان کے بقول یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔
اس بل میں لکھی کہ بھائی 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ شادی نہیں کر سکتا، ادھر میں ایک لفظ لکھ رہا تھا ان اینی ریلیجن، وہ مجھے نہیں لکھنے دیا گیا کہ بھائی اور کسی ریلیجن کی آپ بات نہیں کریں فی الحال، کیونکہ اس سے فورس کنورژن رک جاتا۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ جب تک کوئی شادی کی سیپریشن نہیں ہوتی تب تک وہ کہیں بھی کسی بھی مذہب میں کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ ان دو پوائنٹوں کے اوپر مجھے سپورٹ نہیں ملی، مگر جو بیسک جو ہماری چیزیں ہیں اور ان بیسک ساری چیزوں کو کور کیا گیا ہے۔
تاہم محمود بشیر ورک نے کہا کہ قانونی طور پر 18 سال یا زائد عمر کے لڑکے یا لڑکی کو قانونی طور پر اپنی رضامندی سے شادی کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر کوئی کسی کو جبری شادی پر مجبور کرتا ہے تو قانون میں کسی طور اس بات کی اجازت نہیں، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے قانون میں سخت سزا ہے۔ پاکستان میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں میں ہندو برادری نمایاں ہے، اور ان کی اکثریت پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ میں مقیم ہے۔ قومی اسمبلی سے ہندو میرج بل کے پاس ہونے کو سماجی حلقے ایک اچھی پیش رفت قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون بن جانے کے بعد ہندو برادری سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے افغانستان کی طویل سرحد کے ساتھ چوکیوں کی تعمیر کے 20% کام کو مکمل کر لیا ہے، اور اس نے جنگ زدہ ملک افغانستان سے بھی ایسے ہی اقدامات کے لیے کہا ہے۔ دونوں متحارب ہمسایوں کے درمیان 2600 کلومیٹر کی دشوار گزار پہاڑیوں کی سرحد قائم ہے، جسے ڈیورن لائن کہا جاتا ہے، جس میں کئی سو غیر منظم سرحدی گزرگاہیں قائم ہیں جو عسکریت پسندوں اور اسمگلروں کو دونوں جانب آمد رفت کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے پشاور میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ نئی چوکیوں پر باقاعدہ فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے سپاہیوں کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ ان اسمگلروں اور عسکریت پسندوں کی آمد رفت کو روکا جا سکے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے عدالت اور مسیحیوں کی ایک آبادی پر حملے کے الزام میں 7 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی فوج نے بتایا کہ رواما خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی 2 مختلف حملوں کے ساتھ مبینہ سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے پشاور میں صحافیوں کو بتایا کہ ورسک روڈ پر کرسچن کالونی اور مردان میں کچہری میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی، اور سیکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے ان حملوں کی سہولت کاروں کو گرفتار کیا۔ ان کے بقول کرسچن کالونی حملے کے 4 جبکہ مردان حملے کے 3 سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا۔ 2 ستمبر کو 4 دہشت گردوں نے پشاور کے قریب ورسک روڈ پر واقع کرسچن کالونی پر حملہ کیا، لیکن سیکورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے 4 حملہوروں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران ایک مسیحی شخص بھی مارا گیا تھا۔ اسی روز مردان کے ضلع کچہری میں ایک خودکش بم دھماکہ ہوا، جس میں پولیس اور وکلاء سمیت 12 افراد مارے گئے تھے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی سہولت کاروں کے خلاف بھی گہرا تنگ کیا جا چکا ہے، اور حالیہ مہینوں میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز نے کاروائیاں کر کے دہشت گردی کی 14 ممکنہ واقعات کو رونما ہونے سے روکا۔ ان حملوں کی افغانستان میں منصوبہ بندی سے متعلق عاصم باجوہ کا کہنا تھا،
جہاں تک یہ تعلق رہ گیا کہ یہ پلاننگ افغانستان سے ہو رہی ہے، یہ ایگزیکٹ انسیڈنٹس ود ڈیٹیلز، کل بھی جرمنی میں اگر آپ نے رات کو دیکھا ہو تو وہاں پر بھی آرمی چیف نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور ابھی بھی ہر لیول پہ ریزولوٹ سپورٹ مشن سے بھی شیئر ہو رہا ہے، افغان حکومت سے بھی شیئر ہو رہا ہے، افغان ملٹری سے بھی شیئر ہو رہا ہے، اور ان کی انٹیلیجنس سے بھی جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر ہو رہا ہے۔
پاکستان پہلے بھی اپنے ہاں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام افغانستان میں موجود شدت پسندوں پر عائد کرتا آیا ہے، اور اس کے بقول اس بارے میں اعلیٰ ترین سطح پر شواہد بھی فراہم کیے جاتے رہے ہیں۔ افغانستان کا موقف رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا، اور جہاں اسے ایسی کسی سرگرمی کی اطلاع ملتی ہے تو وہ کارروائی کرتا ہے۔ روا ہفتے ہی افغانستان میں کارروائی میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سابق ترجمان اور اہم کمانڈر مارا گیا تھا۔ افغان حکومت کی طرف سے پاکستان پر مسلسل یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ افغانستان میں حملہ کرنے والے شدت پسند پاکستان میں مقیم اپنی قیادت سے ہدایت لیتے ہیں، لیکن پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے منگل کو یہ بھی بتایا کہ افغان سرحد سے ملحقہ علاقے راجگال کے علاقے کو بھی دہشت گردوں سے صاف کر دیا گیا ہے اور وہاں 20 سے زائد چوکیاں بنانے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں برطانیہ کی شہریت رکھنے والی ایک خاتون کے قتل کی سماعت مقامی عدالت میں شروع ہو گئی ہے۔ پولیس نے خاتون کو دھوکے سے پاکستان بلانے کے بعد قتل کا الزام اس کے والد اور اس کے سابق شوہر پر لگایا ہے۔ اسلام آباد سے اس رپورٹ کی تفصیلات ناصر محمود بتا رہے ہیں۔
پنجاب کے ضلع جہلم میں جولائی میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل ہونے والی پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سے جنسی زیادتی اور قتل کی عدالتی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ملزمان کے وکیل محمد آصف نے بتایا کہ منگل کو یہ مقدمہ 28 سالہ سامیہ شاہد کے والد محمد شاہد اور سابقہ شوہر محمد شکیل کے خلاف شروع ہوا ہے۔ ان کے بقول عدالت نے ملزمان کو الزامات کی فہرست دے دی ہے، جنہیں 7 اکتوبر تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں یا نہیں۔ سامیہ جولائی میں اپنے گاؤں پنڈوری آئی تھیں، جہاں ان کے خاندان کے بقول وہ حرکت قلب بند ہونے سے طبعی طور پر انتقال کر گئیں، لیکن سامیہ کے شوہر مختار کاظم نے الزام عائد کیا کہ ان کی اہلیہ کو ان کے خاندان نے دھوکے سے بلا کر غیرت کے نام پر قتل کیا کیونکہ وہ ان دونوں کی شادی پر راضی نہیں تھے۔ پولیس نے مقتولہ کے قتل کا مقدمہ ان کے والد اور سابقہ شوہر کے خلاف دائر کیا تھا، جبکہ دوران تفتیش فورینزک تجزیے سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ سامیہ کو قتل کرنے سے پہلے ان کے سابقہ شوہر نے انہیں مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کوئی غیر معمولی بات نہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ہر سال یہاں سینکڑوں خواتین کو ان کے خاندان والے غیرت کے نام پر موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ غیر جانبدار انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے شریک چیئرمین کامران عارف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شفاف انداز میں مقدمات چلا کر ملزمان کو سزائیں دینے سے ایسے واقعات کے تدارک میں مدد مل سکتی ہے۔
اب تک تو پروسیکیوٹ ہی نہیں ہو رہے تھے، تو امپیونٹی کا جو تعلق ہے وہ کنوکشن سے کم اور پروسیکیوشن سے زیادہ ہے۔ تو اب اگر پولیس اس کو سیریسلی لے اور وہ پراپرلی ایویڈینس کلیکٹ کرے اور لوگوں کا ٹرائل کرے، ان پر مقدمے چلائیں، تو اس سے کافی امپیونٹی ختم ہو جاتی ہے، اس سے کافی حد تک جو مسئلے کا حل آ جائے گا۔
حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کرنے جا رہی ہے، تاہم مبصرین کا موقف ہے کہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ ساتھ معاشرتی رویوں کو بدلنے کے لیے مہم چلانے سے ہی غیرت کے نام پر قتل کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں خانقاہوں اور درگاہوں سے تعلق رکھنے والے صوفیوں کے ایک وفد نے کشمیر کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے وزیر داخلہ سے ملاقات کی، اور ان کا ایک وفد کشمیر میں حالات معمول پر لانے کے لیے سری نگر کے دورے پر جائے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
صوفیہ کے ایک وفد نے، جس میں ملک کی مختلف خانقاہوں اور درگاہوں کے سربراہ اور سجادہ نشین شامل تھے، مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی اور بھارتی کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد کی قیادت اجمیر درگاہ کے سجادہ نشین سید زین العابدین چشتی نے کی۔ وفد کے ارکان نے کشمیر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ صورتحال کو معمول پر لانے اور امن و امان کے قیام کی حکومت کی کوشش میں اس کی مدد کریں۔ انہوں نے وزیر داخلہ کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی کشمیر کا دورہ کریں گے اور اپنے بہن بھائیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ قیام امن کے لیے کام کریں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وزیر داخلہ کشمیر میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ وہاں کے عوام اپنی پریشانیوں اور دشواریوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ سے یہ اپیل کی کہ وہ کشمیری نوجوانوں کے مسائل کو سنیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کرائیں اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو بھی ضروری تدابیر ہوں اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بعض بھٹکے ہوئے عناصر اسلام کے نام پر خون خرابے کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ سید زین العابدین نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا،
آج 90 دن تک یہ کرفیو رہا، اس کرفیو کے اندر کوئی ان کا پوسانے حال نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے، وہ دودھ کے لیے بھی لگ گئے، کھانے پینے کے لیے بھی لگ گئے، اور جو مسورات تھیں، بیوگان تھیں، یتیم تھے، ان کے گزر معاش کے لیے، کوئی چیز نہیں تھی، ایک وقت وہ کھا رہے تھے اور دو وقت کے وہ فاقہ کشی کر رہے تھے، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خانقاہی نظام جس طرح سے پہلے کام کر رہا تھا تو ان خانقاہی لوگوں کو اب اپنے اپنی خانقاہوں سے باہر آ کر کے اس قسم کے غلط فہمی کے شکار لوگوں کو اکثر نو ان کے ذہن کو صاف کر کے مذہب کے نام پر جو غلط فہمی پیدا کی گئی ہے اس غلط فہمی کو دور کر کے قوم کی خدمت اور ملک کی وفاداری کو یہ ثابت کرنا ہے۔ جو بے روزگار ہیں اس کے حکومت سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ سب وہاں پر ان کو روزگار مہیا کرایا جائے، جو سروسز ہیں اس کے اندر ان کو سروسز دی جائیں، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو اثر نو قدر مائل کیا جائے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کشمیر کی موجودہ صورتحال دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، جو کہ 700 برسوں سے بھی زائد عرصے تک صوفیزم کا مرکز رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران سماجی ہم آہنگی کی قدریں کمزور ہوئی ہیں، اور ایک طرف مغربی تہذیب کی الغار ہوئی ہے تو دوسری طرف اسلام کے نام پر انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے۔ وفد میں ان کے علاوہ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء نئی دہلی، درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گلبرگہ، درگاہ فتح پور سیکری، درگاہ منیر شریف بہار، درگاہ یوسفین ناپلی آندھرا پردیش، درگاہ امبیٹھا شریف گجرات اور درگاہ ہرا دروازہ حیدرآباد کے سجادہ نشین شامل تھے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
منگل کے روز بین الاقوامی عدالت نے ایک سابق اسلام پرست باغی کو 9 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ اس نے مالی کے شہر ٹمبکٹو میں قدیم مقبرے مسمار کرنے میں حصہ لیا تھا۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
The chamber unanimously sentences you to 9 years of imprisonment. In accordance with the appeals chamber's jurisprudence, the time
احمد الفقی المہدی کو استغاثے کی جانب سے جو درخواست کی گئی تھی اس سے کم سے کم سزا دی گئی ہے۔ یہ 30 برس کی اس سزا سے کہیں کم ہے جو 2012 میں ٹمبکٹو میں باغیوں کے قبضے کے بعد 10 مقدس مقبرے مسمار کرنے پر سنائی جا سکتی تھی۔ مہدی نے اپنا جرم جلد قبول کر لیا تھا اور اسے بہت پچھتاوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مقدمے کی سماعت تیزی سے ہوئی۔ مقدمہ اگست میں ہیگ کی بین الاقوامی عدالت میں شروع ہوا۔ جج راؤل پینگ لینگن نے کہا کہ ان سب عوامل نے سزا کے فیصلے پر اثرات مرتب کیے۔
The chamber has found no aggravating circumstances and 5 mitigating circumstances.
جو صورتحال کو اور سنگین بناتے یا شدت میں کمی کرتے۔ آپ کا اعتراف جرم، استغاثے کے ساتھ آپ کا تعاون، پچھتاوا، متاثرین کے ساتھ ہمدردی، جرم کی ابتدا میں آپ کا تامل، نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات، اور حتیٰ کہ حراست میں آپ کے اچھے رویے، گو کہ اس کی زیادہ اہمیت نہیں، ان سب کا اثر ہوا ہے۔ یہ مقدمہ آئی سی سی کی تاریخ میں پہلا ایسا مقدمہ تھا جس میں ثقافتی تباہی کو جرم تصور کیا گیا۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ امید ہے یہ ایسے ہی ثقافتی جرائم کے لیے ایک قانونی مثال بن جائے گا، جیسا کہ شام اور عراق میں باغیوں نے قدیم یادگاریں تباہ کی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ آئی سی سی 2012 میں مالی کے تنازع کے دوران جرائم کی وسیع تر چھان بین کرے۔ مہدی 2002 میں قائم ہونے کے بعد سے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے سزا پانے والا 4th مجرم ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کے روز جنیوا میں باتیں کرتے ہوئے عالمی ادارے صحت کی ڈائریکٹر برائے عوامی صحت اور ماحولیات ماریا نیرا نے صورتحال کو عالمی صحت عامہ کا ہنگامی مسئلہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا،
پولوشن از کاؤزنگ ناؤ 6.5 ملین ڈیتھز ایوری ایئر، وچ از اے میجر چیلنج اینڈ ون آف دی بگ۔
آلودگی سے ہر سال 65 لاکھ افراد ہلاک ہو رہے ہیں، جو ایک سب سے بڑا صحت کا مسئلہ ہے اور بڑا چیلنج ہے، اور ماحول کے لیے انتہائی اہم خطرہ ہے۔ فی الحال یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم ان اعداد و شمار کو عام کریں تاکہ سیاستدان اسے سمجھیں، شہری اس سے آگاہ ہوں، ملک اس پر اقدام کریں، اور ہم سب ایسے اقدامات کو فروغ دیں جس سے فضائی آلودگی میں کمی واقع ہو، اور اس طرح کرنے سے ہر سال 65 لاکھ افراد کی اموات میں کمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہلاکتیں کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ حالیہ مہینوں میں یورپ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. تاہم پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ جب تک شام کا تنازع ختم نہیں ہوتا پناہ گزینوں کی آمد کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. تفصیلات مسعود فریوار کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
ان دنوں بحری اوکیانوس میں کم کشتیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ گزشتہ برس مختلف چھوٹی اور غیر محفوظ کشتیوں کے ذریعے 1,000,000 سے زیادہ پناہ گزین اور تارکین وطن یورپ میں داخل ہوئے تھے. تاہم جیسے جیسے سردیوں کا موسم قریب آ رہا ہے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی جان داؤ پر لگا کر یورپ جاتے ہیں وہ اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے، اور اس کی بڑی وجہ شام کا بحران ہے. پناہ گزینوں کے عالمی ادارے IOM کے ڈائریکٹر جنرل ولیم سوینگ کے الفاظ،
دس از اے ٹریجڈی، پیپل ڈائنگ نیڈلیسلی بیکاز آر پالیسیز آر بیسیکلی اینڈ اپ،
یہ ایک المیہ ہے، لوگ بلا ضرورت ہلاک ہو رہے ہیں کیونکہ غیر ارادتاً اور بالواسطہ ہماری پالیسیوں سے اسمگلروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ پناہ گزینوں کو اسمگلروں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے. یہ الفاظ تھے ولیم سوینگ کے. گزشتہ ہفتے پناہ گزینوں کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے نیو یارک میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں عالمی رہنماؤں نے مزید پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں جگہ دینے کا اعادہ کیا. امریکہ نے بھی اگلے سال 110,000 تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. صدر اوباما کے الفاظ،
I'm heartened by the commitments that have been made here today. They will help save lives. But we're going to have to be honest, it's still not enough.
آج یہاں پر جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اس سے انسانی جانوں کو بچانے میں مدد ملے گی. تاہم ہمیں حقیقت پسند رہنا ہے، اور یہ اب بھی کافی نہیں ہے. اس نوعیت کے بحران سے نمٹنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. شامی پناہ گزین رواں سال یورپ میں داخل ہونے والے کل پناہ گزینوں کا 28% بنتے ہیں. ایسے میں جب شام کے تنازع کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا پناہ گزینوں کا یورپ میں داخلے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر باراک اوباما کو پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں 8th سالانہ ٹرائبل نیشن کانفرنس میں لاطینی امریکیوں کی جانب سے ایک بیٹے اور ایک ایسے رہنما کے طور پر خراج تحسین پیش کیا گیا جو اپنے وعدوں کو ایفا کرنا جانتا ہے. اس برس کئی لاطینی امریکی شرکا اس مجوزہ پائپ لائن کی تعمیر رکوانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جو 4 ریاستوں کے ذریعے تیل نارتھ ڈکوٹا سے الینوائے تک پہنچائے گی. وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ. سعدیہ اسد کی زبانی.
صدر براک اوباما کا وفاقی طور پر تسلیم شدہ قبائل کے ان 567 نمائندوں نے خیر مقدم کیا جو اس روایتی لاطینی امریکی تقریب میں شریک تھے. صدر براک اوباما نے جب پہلی مرتبہ اس قبائلی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا تو تعلقات کو مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا.
We haven't solved every issue. We haven't righted every wrong. But together we've made significant progress in almost every area.
ہم نے ہر مسئلہ حل نہیں کیا اور نہ ہی ہر غلط کو صحیح کر پائے ہیں. تاہم ایک ساتھ مل کر ہم نے تقریباً ہر میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. ایک ساتھ مل کر ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مستقل طور پر مقدس زمینوں کی حفاظت کا بندوبست کر دیا ہے. ہم نے ان قبیلوں کے حقیقی مالکان کو 428,000 ایکڑ رقبہ واپس دلایا ہے. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ مختلف قبائل اور ملک بھر سے کئی شرکا اسٹینڈنگ راک قبیلے کی حمایت کے لیے جمع ہیں. یہ قبیلہ ریاست ڈکوٹا تک جانے والی تیل کی پائپ لائن کی تعمیر کو روکنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں خدشات ہیں کہ یہ پانی کی آلودگی اور ثقافتی طور پر مقدس مقامات کی تباہی کا سبب بنے گی. ان کے رہنماؤں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خدشات بالکل سیدھے سادے ہیں. اسٹینڈنگ راک قبیلے کے چیئرمین کا کہنا تھا، آئیے اپنے پانی، موروثی مقامات اور بچوں کو محفوظ بنائیں، ان بچوں کو بھی جو ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں. آئیے ہم اپنے جائز حقوق کے لیے کھڑے ہوں. یہ الفاظ تھے اسٹینڈنگ راک قبیلے کے چیئرمین کے. واشنگٹن میں وفاقی جج نے اسٹینڈنگ راک قبیلے کی جانب سے پائپ لائن کو روکنے کے لیے عارضی حکم امتناعی کی درخواست کو رد کر دیا ہے. تاہم اوباما انتظامیہ نے پائپ لائن کمیٹی سے ایک مشترکہ بیان میں اس اہم جھیل کے قریب تعمیر روکنے کی رضاکارانہ طور پر درخواست کی ہے. صدر اوباما نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ صدر کے لیے ان قبیلوں کے ساتھ ہر معاملے میں مشورے کا ایک مضبوط ورثہ یا مثال چھوڑیں گے جو اس لاطینی ملک کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کولمبیا کی حکومت اور ایک گوریلا قومی تحریک کے دوران درمیان امن کے ایک حتمی معاہدے پر پیر کے روز دستخط ہو گئے۔ ریچرڈ گرین کی رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی۔
کارٹجینا میں جس وقت صدر یوان مینول سانتوس اور باغی لیڈر راڈریگو لونڈونو نے 5 عشروں سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تو بہت سے عالمی لیڈروں کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون بھی موجود تھے۔ ان کے الفاظ، آج کولمبیا کے رہنے والے عشروں سے بھڑکتے شولوں کو الوداع کہہ رہے ہیں اور امید کی ایک روشن لہر کا آغاز کر رہے ہیں جو پوری دنیا کو روشن کر دے گی۔ کولمبیا کے صدر یوان مینول سانتوس نے ہسپانوی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا،
ویوا لا پاس، ویوا لا کولمبیا۔
کولمبیا والوں، بھیانک رات ختم ہوئی۔ تشدد کی بھیانک رات کے جس سائے نے نصف صدی سے ہمیں ڈھانپ رکھا تھا وہ ختم ہوا۔ خوفناک رات ختم ہوئی اور دن بہت سے وعدے لے کر آیا ہے۔ آج ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، نوجوانوں کو، بڑوں کو، کہ وہ شہروں میں اور دیہات میں آئیں جنہیں کوئی شبہ ہے یا جو پر امید ہیں۔ سب کو چاہیے کہ اپنی باہیں، اپنی آنکھیں اور اپنا ذہن کھول کر نئے دن کا استقبال کریں۔ آئیے ہم نئے سورج کے لیے اپنے دل کھول دیں۔ لونڈونو نے، جو اپنے اتحادیوں میں ٹیموچنکو کے نام سے مشہور ہیں، اپنی تحریک کے دوران عشروں سے پہنچنے والے نقصان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ اور ہم نے ایک نئی سیاسی پارٹی یا سیاسی تحریک کا حکم دیا ہے جو یقینی طور پر خفیہ لڑائی اور مسلح دراندازیوں اور غیر قانونی لڑائی کو ختم کر کے جمہوریت کو فروغ دے گی۔ آئیے ہم سب کو یقین دلائیں کہ ہم اسلحہ کے بغیر سیاست کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنے دل اور دماغ کو غیر مسلح کریں۔ کولمبیا کی حکومت اور ریولیوشنری آرمڈ فورسز آف کولمبیا یا فارس کے درمیان امن معاہدہ کیوبا کی معاونت میں 4 برس کے مذاکرات کے بعد گزشتہ ماہ طے پایا تھا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کے باوجود برطانیہ ابھی بھی اتحاد کی طرف سے اپنی ملٹری فورس بنانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرے گا۔ سلوویکیا میں یورپی یونین کے وزرائے دفاع کے منگل کے روز کے اجلاس کے آغاز پر برطانیہ کے وزیر دفاع مائیکل فیلن نے کہا کہ باوجود کہ برطانیہ بلاک سے علیحدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یورپ کی سیکیورٹی کے عہد پر قائم ہے، مگر یہ دفاع نیٹو کی وساطت سے ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا، یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کے باوجود برطانیہ ابھی بھی اتحاد کی طرف سے اپنی ملٹری فورس بنانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرے گا۔ سلوویکیا میں یورپی یونین کے وزرائے دفاع کے منگل کے روز کے اجلاس کے موقع پر برطانیہ کے وزیر دفاع مائیکل فیلن نے کہا کہ باوجود کہ برطانیہ بلاک سے علیحدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یورپ کی سیکیورٹی کے عہد پر قائم ہے، مگر یہ دفاع نیٹو کی وساطت سے ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا،
We're going to continue to oppose any idea of an EU army or an EU army headquarters which would simply undermine NATO.
مائیکل فیلن کہہ رہے ہیں، ہم یورپی یونین کی کسی فوج کی تجویز کی مخالفت کرتے رہیں گے یا کسی یورپی یونین کے فوج کے ایسے صدر دفتر کی مخالفت کریں گے جو نیٹو کو کمزور کرتا ہے۔ نیٹو ہمیشہ ہمارے دفاع یا یورپ کے دفاع کا مضبوط مرکز رہنا چاہیے۔ فیلن کا تبصرہ اسی وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی یونین نے اپنے 28 رکن ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کی ایک تجویز پیش کی تھی۔ فرانس اور جرمنی نے یہ تجاویز پیش کی جن میں فوجی مشن کے اضافی اخراجات، یورپی یونین کی امن فوج کی عالمی سطح پر موجودگی اور سائبر حملوں سے مقابلے کے لیے تعاون کی تجاویز شامل ہیں۔ فیلن نے کہا کہ برطانیہ یورپی یونین کے علیحدہ فوج کے خیال کی مخالفت کرتا ہے، لیکن وہ فوجی تعاون کے منصوبوں کو ویٹو نہیں کرے گا کیونکہ اس تجویز کو اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر ایل سینٹوس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔